ماں روم کی مثنوی کے سلسلے میں بنیادی طور پہ کچھ اصطلاحات کی بات چل رہی تھی جنہیں مولانا بار بار استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالی کے انکار، خدا کا نہ ماننا اور ادیان کو باطل قرار دینا، ایک بہت بڑی تعداد خلق خدا میں سے سرے سے مذہب کی اور دین کی منکر ہے، عیسائی ہیں نام کے، اور حقیقت میں دین کو نہیں مانتے، خدا کے وجود ہی کا انکار کرتے ہیں، یہودی ہیں اور اس کے باوجود خدا کا اور مذہب کا انکار کرتے ہیں، اور مسلمانوں میں عملاً تو خیر پچھلے 200-300 سال سے ہے ہی، لیکن اب ایک طبقہ آہستہ آہستہ پیدا ہو رہا ہے جو خدا کے وجود پر بھی اور مذہب کے مسلمات پر بھی عقلی دلائل چاہتا ہے، بات اس پہ بھی اتنی نہیں بگڑتی جتنی بات بگڑتی ہے نیت کے فساد پہ، اور وہ فساد در حقیقت یہ ہے کہ کسی طرح مذہب کا انکار کر دیا جائے اور ایک نیا مذہب، ایک نئی ملت، ایک نیا گروہ جو پوری دنیا میں اٹھا ہوا ہے، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، زمانہ قدیم میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے تھے، ان کا اصل مذہب اباحت ہے، کہ ہر گناہ مباح ہے، جائز ہے، بس اتنی بات، اور اگر وہ گناہ کوئی بھی انسان کرے تو اگر کسی کے حقوق انسانوں کے متاثر نہیں ہوتے تو اسے کہا جائے کہ کوئی پرواہ نہیں، بس حقوق العباد کو ترجیح دو اور اللہ کو کوئی حق ہے یا نہیں ہے اس سے کوئی بحث نہیں۔ تو یہ جو انکار خدا اور انکار مذہب کی وبا آہستہ آہستہ پھیل رہی ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ یورپ، امریکہ، وہ تنگ آ بھی رہے ہیں ان کے مفکرین، اور ایک وقت آئے گا جب سر پکڑ کر روئیں گے کہ ہم نے جس پودے کی آبیاری کی اور سمجھتے تھے کہ پھول پڑیں گے، یہ تو در حقیقت کانٹے، یہ جو بیک ٹو پیویلین اور اصل گھر کی طرف اور اصل چیزوں کی طرف لوٹو، یہ مادی زندگی میں بھی ہے اور اخلاقی زندگی میں تو بہرحال اسے ہونا ہی ہونا، جو دوا، جو چیزیں، جو سہولیات کے نام پہ دنیا کو دیا تھا، اب اس سے بھی رجوع آہستہ آہستہ ہو رہا ہے۔ اور اس وقت جو لوگ کہتے تھے کہ فطرت کا ایک نظام جاری ہے، مت ٹکر لو اس نظام سے، تو اپنے علم کے زوم پر فطرت سے ٹکر لی تھی، نتیجہ یہ کہ فطرت اب اپنا انتقام اس نے شروع کیا ہے، اور وہی دوائیاں اور وہی چیزیں جس پہ بڑا ناز تھا اب مہلک ثابت ہو رہی ہیں۔ بالکل اسی طرح انسانی اخلاقیات کا بھی یہ حال ہے۔ تو مولانا روم کی مثنوی، اسلام نے جو چیزیں پیدا کیں اور دنیا کو دیں، اور اللہ نے جو چیز عنایت فرمائی، بغیر مبالغے کے. اس وقت اگر پوری امت مسلمہ کو بچایا جا سکتا ہے اور ہم اپنی نسلوں کی تربیت کر سکتے ہیں تو چند ایک افراد ایسے ہیں جن کے علوم اور افکار کو بڑے غور سے پڑھنا چاہیے, اور نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ انسان فکری مغالطوں سے بچتا ہے. مثلاً یقین ہے, یہ یقین اتنی بڑی قوت ہے کہ اگر یہ اپنی جگہ پر کام کرے اور دعا پر اعتماد اور دعا اپنی جگہ پر کام کرے تو یہ یقین اور دعا امتوں کو بدل دیتے ہیں. افراد تو پھر اس کا ایک یونٹ ہے, ایک چھوٹی سی سطح. اب یقین ہے اس لیے کہ یقین نے مشاہدے کا احتیاج حاصل کر لیا. بجلی ہے تو یقین ہے کہ یہ جلائے گی, پانی ہے تو یہ یقین ہے کہ یہ ڈبوئے گا. دنیا میں ہر چیز یقین ہی پہ مبنی, اور یقین کے ذریعے جو چیزیں بنتی ہیں. اللہ تعالی کی ذات کا یقین یہ نہ ہونا اس لیے بھی ہو گیا ہے کہ انسان ماڈرنزم میں آ کے انہوں نے انسان کو اور اس کے علم کو اس دنیا تک محدود کر دیا. گزشتہ جمعہ میں ہم نے دو آدمیوں کا فرق بتایا تھا کہ روایتی آدمی کیسا ہوتا ہے اور جدید آدمی کیسا ہوتا ہے. جدید آدمی کا علم اور انسان دونوں محدود ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد کچھ نہیں, اور روایتی آدمی جو ہوتا ہے اس کا علم بھی لامحدود ہو جاتا ہے اور پھر دنیا میں رکنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں. اس کو ہر موضوع اور ہر جگہ پہ ساتھ اپنی آخرت یاد آتی ہے. اس ماڈرنزم نے 1960 کے بعد جو بہت سر اٹھایا اور انسانیت کی تحریک اور انسانوں کو بچاؤ اور انسانوں کو یہ کرو, ان کے کرتوت حقیقت میں اتنے بھیانک ہیں کہ چنگیز زندہ ہو تو شرما جائے. انسانیت کے نام پہ جو کچھ یہ کھلواڑ کھیل رہے ہیں اور جو کھلواڑ مچا رکھا ہے, ان کی حقیقت یہی ہے. تو اس لیے ہم اپنی نسلوں کو جس چیز کے ذریعے بچا سکتے ہیں وہ ان حضرات کے افکار ہیں. معروم کی مثنوی جو ہے اس جیسی کوئی کتاب شاید ہی کہیں کسی مذہب میں لکھی گئی ہو. ہمیں چونکہ ظاہر ہے کسی بھی انسان کو زیادہ زبانیں نہیں آتی, لیکن جہاں تک علم ہے کہ عیسائیت, یہودیت, زرتشتی مذہب, کسی بھی مذہب و ملت میں جو تاریخ ریکارڈڈ ہے, اتنی بڑی چیز کہیں آئی جو کچھ معروم نے مثنوی میں لکھا ہے. ابن عربی ہیں, ابن عربی رحمت اللہ علیہ کی کتابیں, اور ابن عربی کی جو مباحث ہیں, خیر اور شر کی مباحث, ذل اور مجاز کی مباحث, وجود, اور ہمیں یہ ساری باتیں اس لیے عجیب لگتی ہیں کہ ہم نے قومی طور پر ان چیزوں کو پڑھا نہیں ہے, اور وہاں جن اقوام سے ہمارا مقابلہ ہے انہوں نے اپنے نصاب میں ان چیزوں کو پڑھا. مثلاً یورپ میں بچوں کو جو کچھ پڑھایا جاتا ہے ان کے سکولز میں, یہ چیزیں, اس میں خدا کے وجود پر کوئی نہ کوئی بحث آ جاتی ہے. خدا ہے یا نہیں ہے, آخرت کا کیا مقام ہے, تصوف کیا چیز ہے, یہ صوفیہ کون ہوتے تھے, کیا چیز ہوتی تھی. ہمارے کورسز میں دور دور تک مثلا ایک ڈاکٹر بن گیا بچہ اور اس سے پوچھیں کہ ابن عربی پہ دو جملے کہو, نہیں کہہ سکتے. کیوں لٹریچر شامل کیا گیا تھا, کیوں ادب پڑھایا گیا ہے؟ اب بھی لٹریچر پڑھاتے ہیں, اپنی زبان کا ادب پڑھاتے ہیں, تاکہ وہ جو دماغ ہے اس میں مسلسل تراوٹ رہے. وہ ایسا نہ ہو جائے جیسے ریبوٹ ہوتا ہے, اسے اخلاقی اقدار کا بتا رہے. اور اس سلسلے کا ابن عربی اور یہ محروم اور شاطبی, ابن خلدون رحمہ اللہ, اس سلسلے کے آخری فرد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ, شاہ صاحب نے اتنے کمال اور شاہکار چیزیں لکھی ہیں کہ کسی اور قوم میں ہوتے تو لوگ ان کا بت بناتے اور لوگ ان کو ان کی پرستش کرتے کہ اتنا بڑا دماغ تھا. یہ خدا کی شان ہے. اسی لیے تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ابن عربی شبلی اور ان کے ایسے شاگرد جن کی بیک وقت کئی علوم پر نظر تھی, سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ, یہ دونوں حیران ہیں. اور دونوں کہتے ہیں کہ ہم حیران ہیں کہ آخری زمانے میں دلی میں یہ بندہ پیدا کہاں ہو گیا اور کتنا کچھ خدا نے اسے دیا تھا. یہ چار پانچ افراد جو ہیں ان کے افکار اور ان کے نظریات یہ ہماری اس نسل کے کام آنے والی چیز ہے جو آئندہ نسلیں ہماری آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کا انکار, دعا پہ یقین کا نہ ہونا, نبوت کو اپنے لیے ماڈل نہ سمجھنا, نبوت کی ضرورت کو نہ سمجھنا کہ نبی کی کوئی ضرورت نہیں ہے, انسان عقلی طور پہ اپنے مسائل حل کر سکتا ہے. یہ اس سطح پہ پہنچ کے باتیں ہو جاتی ہیں جب انسان کو تھوڑی بہت معاشی فراغت نصیب ہوتی ہے, پھر بچے ایسی باتیں کرتے. اور اگر معاشی طور پہ ہی فراغت نہ ملے اور وہ ڈھونڈتا رہے نوکری کو, پھر یہ چیزیں نہیں ہوتی. لیکن جب آدمی فارغ ہوتا ہے تھوڑا بہت اور سوچتا ہے اور پڑھتا ہے تو پھر یہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ کرنا کیا ہے, فکر کیا ہے, سوچ کیا ہے. تو معروم نے مثنوی میں جو بہت بہت ہی ٹاپ کی مباحث کی ہیں ان میں سے خیر اور شر کی بحث, کہ خیر اور شر کی بحث پچھلے 20 سال میں 25 سال میں جو بچہ اس وقت کوئی 30 سال کا ہے نا, اس سے پوچھیں تو وہ کہے گا کہ ہم نے اس ملک میں, اور یہ ہوا ہے, ہم نے پوچھا تو ان کا جی اس ملک میں سوائے دھماکوں کے اور کچھ ہے ہی نہیں. یہ تو اب 2-1 سال سے کچھ رکے ہیں, لیکن اس سے بچے یہی, ہر لڑکی یہی کہتی تھی. اور ایک خوف کا احساس, اور اس کے نتیجے میں ہم اپنے موضوع سے ذرا سا ادھر ہٹ رہے ہیں معلوم ہے, لیکن اس کے نتیجے میں 3 چیزیں ایسی پیدا ہو گئیں جو فرد کی سطح پہ بھی نہیں ہونی چاہیے. ہر آدمی کو چاہیے کہ یہ 3 رنگ ہیں, ٹارچ ہے, اس ٹارچ کے ذریعے وہ اپنی شخصیت پہ یہ روشنی ڈالے کہ ہے یا نہیں. اور ان 3 چیزوں نے پوری امت مسلمہ کو یا کم سے کم ہمارے ملک کو گھیر لیا ہے. اور وجہ, اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ایک طویل عرصے تک خوف کی کیفیت طاری رہی ہے. اس خوف نے پہلی چیز جو جنم دی ہے یہ بے حسی ہے, یہ مرض لگ گیا ہے, چمٹ گیا ہے, نہیں ہونا چاہیے. فرد میں نہیں ہونا چاہیے, قوم تو بہت دور کی بات ہے. اس خوف کی وجہ سے بے حسی ہے. خوف ہٹ جائے تو آدمی ایک طرح سے غیر محسوس کرنے لگتا ہے. سعدی رحمت اللہ نے لکھا ہے نا کہ کشتی میں جا رہے تھے اور ایک بچہ پانی کے خوف سے رو رہا تھا کہ ڈوب نہ جائے کشتی, اور کشتی والا ملا چلا رہا تھا, بڈھا آدمی تھا, اسے تجربہ تھا, تو لوگ ڈسٹرب ہو رہے تھے, ہر کوئی پکنک کی وجہ سے بیٹھا ہوا تھا. تو ملا کو کسی نے کہا کہ اس بچے کا رونا سارا مزہ کرکرا کر رہا ہے. اس نے کہا اس کے والدین اجازت دیں تو علاج کروں. انہوں نے کہا یار کر دو, ساری کشتی تنگ آئی ہوئی ہے, سب لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں. تو اس نے کہا بھی کرتا ہوں. اسے بچے کا بازو پکڑا اور دریا میں سمندر میں ایسے ڈبویا اور ایسے نکال لیا اور کہا وہاں بیٹھو جا کے. بچہ چیختا رہا اور پھر چپ کر کے بیٹھ گیا. لوگوں نے کہا مرد دانا کیا جادو تھا؟ اس نے کہا اس پانی کا خوف تھا نا, تو اس پانی کے خوف کو میں نے دور کر دیا, اب کون سی چیز ہے جسے ڈر کے رونا ہے, اسے بتا دیا. یہ علاج ہے اس کا. کبھی کبھی جس کیفیت سے آدمی ڈرتا ہے نا, اس سمندر میں ایک مرتبہ کود جائے کہ اچھا یہ ہونا ہے, ہو جائے, چلو آگے چلو. تو خوف کی کیفیت نے ایک طرح کی یہ جو چیزیں جنم دی ہیں ان میں سے ایک چیز بے حسی ہے، نہیں ہونی چاہیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جگہ پر ایک آدمی بھوکا سویا نا، اللہ اس جگہ کی امان اٹھا لیتا ہے. امان کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ امان دیتا ہے، حکومت امان دیتی ہے کہ تم میرے شہریوں رہو اور تمہیں کوئی تکلیف اور مصیبت نہیں پہنچے گی. پولیس اسی لیے رکھی جاتی ہے، فوج ملک کے امان کے لیے رکھی جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ بہت مثالیں. اسی طرح انسانوں کے ساتھ خدا کو جو پیار اور تعلق ہے، اس بنا پر فرمایا کہ اگر ایک آدمی بھی بھوکا سویا، اسی لیے شریعت اجازت دیتی ہے کہ جب ضروریات زندگی تک متاثر ہونے لگیں، کھانا پینا ضروریات زندگی میں سے ہے، جبرن وصول کر. جنگوں میں جاتے تھے، جہاد پہ روانہ ہوتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، تو لوگوں نے ایک وطیرہ بنا لیا کہ جہاں مسلمان حالانکہ امن امان سے گزر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، خوف کی وجہ سے لوگ دکانیں بند کر لیتے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم جہاں سے گزرتے ہیں بازار بند، دکانیں بند، ہم اپنی ضروریات زندگی کی چیزیں کہاں سے لیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، یہ راستے کھلے رکھو. اس مفہوم کی حدیث ہے، عین بعینی الفاظ یہ نہیں ہے. اور فرمایا کہ دیکھو، اگر تمہیں کھانے پینے میں بھی دقت ہونے لگے نا، تو تم جبرن اپنا حق وصول کرو. یہ جبر کی شریعت نے اسی لیے، یہی وہ بنیاد ہے جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا. انہوں نے کہا کہ اگر یہ میرے دور میں پڑنے والا قحط دور نہ ہوا، صحیح بخاری میں ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، انہوں نے کہا والد کو اتنی فکر تھی، حرمین شریفین سب میں قحط پڑ گیا تھا، مدینہ منورہ اور اس کے قرب و جوار میں، کہ جو خوشحالی کے علاقے تھے ڈرائیڈ، وہ خشک ہو گئے خود. اتنا کچھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ادھر کے لوگوں کے لیے منگوایا، اور انہوں نے خطبہ دیا، اور انہوں نے کہا اگر یہ قحط ختم نہ ہوا اور نوبت زیادہ اس کی آ گئی، لوگ مرنے لگے، تو مجھے رب کی قسم ہے کہ میں یہ کر کے رہوں گا کہ جتنے کسی گھر میں افراد ہیں اتنے ہی افراد اس کے گھر میں اور بھیج دوں. کیونکہ جہاں جو ایک آدمی کھانا کھاتا ہے، وہ دو آدمی مل کے کھائیں تاکہ موت واقع نہ، وہ بھی صبر کرے اور یہ آدمی بھی صبر کر لے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا، جتنے آدمی کسی گھر میں ہیں نا اور وہ ٹھیک چل رہا ہے، میں اتنے آدمی اس کے ذمے حوالے کر دوں گا حکومت کی طرف سے، تاکہ ایسے نہ ہو موت واقع ہونے شروع ہو جائے، مر جائیں لوگ. تو بستن چار آدمی ہیں تو چار اور آ گئے، چار کا جو کھانا تھا وہ آٹھ کے لیے آدھا آدھا ہو گیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ قحط بڑھ گیا تو یہ یاد رکھیں جو مدینہ منورہ میں متمول لوگ ہیں، عبد الرحمن ابن عوف، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وغیرہ، طلحہ رضی اللہ عنہ وغیرہ، کہا یہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، اتنا مال اتنا پیسہ تھا، ام المومنین رضی اللہ عنہا کے ساتھ جب گئے ہیں تو ساری جنگ کا خرچہ ایک آدمی نے اٹھا لی. اتنے متمول، اتنا کچھ تھا. لوگ کہتے ہیں صبح ایک دن نماز کے فجر کے بعد نمازی بیٹھے ہوئے تھے، اور ہر ایک دو چار جو بھی تھے آئے دوڑتے ہوئے، ایک ایک صف میں ایک ایک آدمی اور دوڑتے ہوئے آیا، اور ہر نمازی کے سامنے اس زمانے کے 100 سکے اور ایک جوتوں کا جوڑا رکھ کے چلے گئے. جب نماز سے فارغ ہو گئے، یعنی دعا وغیرہ کے بعد، ہم نے پوچھا یہ کیا ہے، ہر ایک نے، تو انہوں نے کہا حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے بھجوائے ہیں، اور وہ گئے ہوئے تھے تجارت پہ، تو انہیں بہت نفع ہوا. تو انہوں نے کہا کہ میں جہاں نماز پڑھتا ہوں، ہر نمازی کو 100 روپے اس زمانے کے، اور ایک جوتوں کا جوڑا میری طرف سے گفٹ کیا جائے. یہ اتنے کھلے دل کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں ان کی دولت جبرن لے لوں گا اور تقسیم کر دوں گا کہیں ایسے نہ ہو کہ لوگ مرنے لگ جائیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ حص ہے. اسی لیے شریعت اس پہ زور دیتی ہے کہ بے حصی کی زندگی ٹھیک نہیں. اتنا بے حص ہو جائے آدمی اسے اپنے خاندان کی پرواہ نہ رہے, اسے اپنے لوگوں کی پرواہ نہ رہے, اسے اپنے محکمے کی پرواہ نہ رہے, اسے اپنے جو بچے اولاد ان کی پرواہ نہ رہے. یہ بے حصی جو طاری ہو گئی ہے یہ تباہ کن. اس لیے آدمی کو خود پہ بھی محنت کرنی چاہیے کہ میں بے حص تو نہیں ہو گیا محلے میں پاس پڑوس میں. ایک صاحب نے عجیب بات کہی, ہم اس سے متاثر بھی ہوئے اور خوشی بھی ہوئی. انہوں نے کہا دفتر سے آتا ہوں اور بچے اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں تو مجھے ایک دو گھنٹے مل جاتے ہیں, تو میں اللہ تعالی نے انہیں وسعت بھی دی. کہنے لگے بازاروں میں چلا جاتا ہوں, گلیوں میں چلا جاتا ہوں ایک دو گھنٹے کے لیے, واک بھی ہو جاتی ہے, اور جو کوئی مزدور ایسا آدمی نظر آتا ہے میں اسے کہتا ہوں کھانا کھاؤ گے, تو بڑا حیران ہوتا ہے. پھر کہتا ہے جی کھا لوں گا, تو پھر اسے کھانا کھلا کے بس آ جاتا ہوں. انہوں نے کہا میری تنہائی بھی کچھ نہیں ہے اور میری خوشی بھی ہے اور لوگ کھانا بھی کھا لیتے ہیں. انہوں نے کہا یہ میرا مشغلہ ہو گیا. تو ہم نے کہا جو نماز کا وقت آتا ہے آپ نماز جماعت سے؟ ان کا ہاں ہاں وہ پڑھتا ہوں. ان کا بس خیر ہی خیر, ٹھیک بالکل ٹھیک. ایک صاحب نے بتایا, انہوں نے کہا میں محلے میں بچوں کو جمع کر کے پڑھا دیتا ہوں, بچوں کو کوئی کہانی سنا دیتا ہوں, کوئی چیز کر دیتا ہوں. یہ حس ہے, یہ محسوس کرنے کی بات کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کا کریڈٹ اللہ سے یقیناً دے گا, اس کا وقت بھی صحیح صرف ہو گیا, کسی کو ایک وقت کا کھانا مل گیا. یہ پہلے نہیں ہوتا تھا, یہ تو اب دو تین سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں. کہیں گاڑی روکیں, کہیں جائیں تو کوئی نہ کوئی آتا ہے اور کہتا ہے صاحب کھانا کھلا دیں. پہلے پیسے مانگا کرتے تھے, مزدور ہے کہتا ہے کھانا کھلا دیں. ہے کیا, وہ اپنے پیسے اس کے بچیں گے نا تو کہیں کام آ جائیں گے اس کے. اس لیے یہ انسانی زندگی کی بنیادی ضروریات, اس کو پورا کرنا اپنے خاندان کنبے اور قبیلے کے لیے بھی اور سوسائٹی کا جو حق بنتا ہے اس کے لیے بھی یہ بہت ضروری چیز ہے. اور خوف نے ایسا حال کیا ہے کہ ہر آدمی جس کو بھی اللہ تعالی نے پیسہ دیا ہے وہ اس میں ہے کہ پیسے کو جوڑ کے رکھو, کہیں بچا کر رکھو, کسی وقت بھی کوئی مشکل پیش آئی تو پھر کیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے یہ بات بھی درست ہے اپنی جگہ, لیکن حد سے ہی بڑھ جائے اور لوگ کروڑوں کے سودے کرنے میں باق محسوس نہ کریں کہ اتنے کروڑ کا پلاٹ ہے اور اتنے کروڑ کی کوٹھی ہے. یہ معاشرے کی سطح پہ بے حصی ہے. 50 کروڑ کا فائدہ ہو, آپ کو 50 کروڑ کا فائدہ ہو رہا ہے اور آپ کی پوری قوم تعلیم سے محروم ہے, اچھے نصاب سے محروم ہے. کوئی ادارہ کھولا جا سکتا ہے اور کیا کیا چیزیں ہیں جو نہیں ہیں. اس خوف نے بے حصی پیدا کر دی. مثنوی کو جب آپ پڑھیں گے اور مثنوی کی یہ چیزیں دیکھیں گے تو مولانا نے اس کا رونا بھی رویا ہے اور بتایا ہے کہ قوت احساس کس طرح سے ٹھیک ہوتی. دوسری چیز جو ان حالات نے پیدا کر دی ہے وہ مایوسی ہے. کچھ نہیں ہو سکتا, کچھ نہیں کر سکتے, اس قوم میں ایسے ہے, یہ ایسے ہو گئے ہیں. اور وہ مایوسی جب فرد کی سطح پہ ظاہر ہوتی ہے نا تو اس کا حملہ یہ سوچنا اور غور کرنا چاہیے, جب فرد پہ مایوسی طاری ہوتی ہے تو اس کا حملہ اور اس کا ہدف پہلا یہ ہوتا ہے کہ مر جاؤں, موت آ جائے. یہ بھی کیوں مر جاؤ, کیوں موت آ جائے؟ وجہ, جس دن تم نے مرنا ہے اس دن تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا, اور جس دن نہیں مرنا کوئی موت دے نہیں سکتا. یہ مایوسی طاری ہو جاتی ہے, خوف طاری ہو جاتا ہے انجانا، اس خوف کی وجہ سے جھوٹ بولنے پہ مجبور ہوتا ہے، سچائی پہ قائم رہے تو ایسی عجیب و غریب صورتحال میں کبھی کبھی آدمی پھنس جاتا ہے کہ جیسے کوئی اچھا خواب دیکھتے ہوئے آنکھ کھل جائے، تو بے وقت جو آنکھ کھل جاتی ہے نا، نہ خواب پورا ہوا نہ نیند پوری ہوئی، پریشانی ہوتی، شدید پیاس لگی ہوئی ہو اور زبان ہونٹوں پہ آ جائے اور کانٹے چبھنے لگے شدت پیاس سے، اور جب پانی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس میں زہر ملا ہوا تھا، پیے تو مرے نہ پیے تو مرے، یہ کیفیت زندگی میں آتی ہے، لا محالہ آتی ہے، کسی نہ کسی مرحلے پہ آتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ مر جائے؟ اس تیری رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتمنوا احدکم، تم میں سے کبھی ہرگز کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، منع کیے موت کی تمنا کرنے سے، فرمایا کہ وَإِنْكَانَ لَابُدَّ مِنْهُ، اور اگر اسے بہت ہی شدید ذہنی دباؤ میں موت کی تمنا کرنی پڑ جائے فَلْيَقُلْ، تو اسے چاہیے یہ کہے کہ اللہ مَحْيَنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِّي، اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک کہ خیر باقی، میری زندگی میں اچھائی باقی ہے، اور اللہ اس وقت موت دے دے جب میرے لیے دنیا سے جانا بہتر، منع کیا. دوسری حدیث کیسی شاندار بات کی، آپ نے فرمایا کہ تم لوگ خیر کی چابی بنو، فطوبہ لہو، بڑا مبارک ہے وہ آدمی، بہت اچھا ہے وہ آدمی جو خیر کے کاموں میں لگا ہوا ہے. فرمایا سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو خیر کے کاموں کی چابی بنے، اور سب سے بدتر وہ ہے جس سے شر کے دروازے کھلے. خیر کی چابی بنو، یہ فرمایا، اور خیر ہم نے کئی مرتبہ کہا وہ دوسروں کے لیے اچھائی. موت کی تمنا اور مایوسی کا چھا جانا یہ دوسری بیماری ہے جس سے بچنا چاہیے، دور رہنا چاہیے، سوچ لینا چاہیے کہ میری موت سے کیا کیا تغیرات واقع ہوں گے، بچوں کو کون سنبھالے گا، بیوی کا کیا بنے گا، جس محکمے میں ایمانداری سے کام کر رہا ہوں، تاجر ہوں، کچھ بھی ہوں، ان ساری چیزوں کا کیا بنے گا، اور کون سی اتنی نیکی کر لی ہے کہ اللہ کے یہاں منہ دکھانے کی ابھی ماشاءاللہ پوزیشن ہے کہ مر جاؤں اور خدا کو منہ دکھاؤں. کوئی چار دن اور جی لے گا، خیر کے کام کر لے گا. نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ یہ مایوسی انسان کو گھیر لیتی، یہ اس خوف کی کیفیت کا رد عمل ہے کہ موت کی تمنا کرنے لگے. جب منع کیا کہ مت موت مانگو، نہیں مانگنی چاہیے. انسان اس دنیا میں خدا نے وقفے میں بھیجا ہے، یہ بین العدمین ہے، ایک عدم تھا کچھ نہیں تھا، ایک ہے حال جب کچھ نہیں ہوگا، ان دو وقفوں کے درمیان انسان آیا ہے، اور اللہ تعالی اپنی ذات پاک کا فیضان، اس کا ظہور جو ہے، اس کو ایک لمحے کے لیے اس کائنات سے ہٹا دے. یعنی آسان لفظ سمجھنے کے ہیں، وگرنہ حقیقت میں یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی کی توجہ ایک لمحے کے لیے اس کائنات سے خدا ہٹا دے، خود پوری کائنات برباد ہو جائے، سب تباہ و برباد ہو جائے، کچھ چیز باقی نہ رہے. یہ سیارے، یہ سورج، یہ چاند اور زمین ٹکرائیں آپس میں، ان کے مدار کھل جائیں تو پھر کیا برپاؤ. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ قیوم ہے، اس نے قائم رکھا ہوا ہے اس ساری کائنات. تو یہ عدم، یہاں بھی نفی، یہاں بھی نفی. معروف نے اس کو مثنوی میں خاص طور پہ بیان کیا، جو مثنوی کی اصطلاحات ہیں نا، ہم بات تو وہ کر رہے ہیں، مثنوی میں مولانا نے خاص طور پہ اس پہ زور دیا کہ تم کچھ نہیں تھے اور تم کچھ نہیں ہوگے، یہ جو درمیان میں تم آ گئے ہو، دونوں طرف اندھیرے میں ایک نور ذرا سا جو آ گیا تمہارا وجود، تو اس وجود کو ان کا پرتو سمجھو، ان کا فیض سمجھو، ان کا فیضان، ذات منزہ کا فیضان ہے یہ. اصل الفاظ یہ ہیں وہاں کہ ذات منزہ، اللہ کی ذات جو انسان کی عقل سے ماورا ہے، اس ذات پاک کا یہ فیضان ہے کہ کائنات ہے. کرنا تو اس کی کوئی اصل نہیں، اس لیے آدمی مایوسی کی بجائے ان خیر کے کاموں کو سوچے جو اللہ اس سے لے رہا، اور کوئی حرج نہیں ہے وہ خیر کے کاموں کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. کیوں اس کیفیت میں جینا چاہتا ہے؟ وہ صرف اتنا سا ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے یہ کام، ایک کہتا ہے اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھ سے یہ کام لیا ہے. تعبیر میں فرق پڑتا ہے لیکن حقائق میں بہت فرق پڑ جاتا ہے. اس لیے یہ جو معروم کی مثنوی ہے نا، ہمارے علم میں نہیں ہے کہ اس جیسی کوئی کتاب کسی مذہب و ملت میں لکھی گئی، ریکارڈڈ ہسٹری میں ہمیں اب تک نہیں ملی. ہمیں ایک مرتبہ سوچتے بھی رہے، اس پہ بہت زیادہ تحقیق بھی کی کہ اس جیسی کوئی کتاب نہیں ہے. اس لیے جس نے کہا نا، یہ مولانا جامی کا شعر ہے، جامی رحمت اللہ نے کہا کہ قرآن پاک ہے فارسی میں، جس مسئلے پہ مولانا نے بہت کھل کے بات کی ہے، خیر اور شر کا مسئلہ ہے. ہمارے موجودہ دور میں فکری سطح کی بلندی پر یہ خیر اور شر کا مسئلہ بہت بڑی چیز، بچے بھی اٹھ کے سوال کرتے ہیں، وہ ایک طرح کا شعور یا ایک طرح کی آگاہی بڑھ رہی ہے نا. تو اب الہاد جو ہے اس نے جو دروازے کھولے ہیں، ان میں سے ایک بڑا دروازہ یہ ہے کہ خدا کیا کر رہا ہے، افغانستان میں یہ ہو رہا ہے، شام میں یہ ہو رہا ہے، غوطہ میں یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ یہاں پٹائی ہو رہی ہے، کدھر ہے اللہ، کیوں نہیں وہ کچھ کرتا. خیر اور شر، خدا قادر مطلق ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ خدا علیم بھی ہے. جب اس کا علم بھی کامل ہے، اس کی قدرت بھی کامل ہے، تو علم اور قدرت کے باوجود وہ مرنے دیے جا رہا ہے تو ہے بھی یا نہیں ہے؟ اور اگر ہے تو شر کیوں غالب؟ اگلے اتوار کو تو نہیں ہوں گے، اس سے آئندہ یا پھر رمضان میں انشاءاللہ اس خیر اور شر پہ ضرور بات کریں گے انشاءاللہ، اور بڑی تفصیل سے. یہ خیر اور شر مستقل موضوع ہے کہ دنیا میں شر کیوں غالب ہے، خیر کیوں مغلوب ہے، بیماری زیادہ کیوں ہے، صحت کم کیوں ہے، غربت زیادہ کیوں ہے، تمول کم کیوں ہے. اس خیر اور شر پہ محروم نے مثنوی میں بات، ابن عربی رحمت اللہ میں بات کی. ابن عربی رحمت اللہ تو بہت آگے گئے. اس لیے یہ ہمارے ہاں جو الہاد کا دروازہ کھلا ہے، وہ ان مباحث کو نہ جاننے کی وجہ سے کھلا ہے. اور یہ مباحث ہر آدمی کے کام کی نہیں ہے، یہ مباحث جو ہیں، یہ خیر اور شر کی، وجود اور عدم کی، اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، یہ اصل میں اساتذہ کے درجے کی چیزیں، یہ مشائخ کے اپنے درجے کی چیزیں، کہ جب وہ ان مباحث کو سناتے تھے، پڑھاتے تھے، تو تربیت ہوتی تھی ذہنی طور پہ بچوں کی. تو بچے جس یقین کے ساتھ مدرسے سے نکلتے تھے، اس کا وجود نہیں رہا. اور کوئی برے معنی میں نہیں ہے، مثبت انداز میں سوچنا چاہیے. اس سارے نظام کو ختم ہو جانے میں بہت بڑا کردار، جب تبلیغی جماعت کے حضرات اپنے راستے سے ہٹے، تو اس کا بھی یہ تجزیہ ہے، کوئی نہ اتفاق کرے. کیونکہ اصل میں یہ نظام عظمہ الیاس صاحب رحمت اللہ وغیرہ نے قائم کیا تھا کہ خانقاہوں کو زندہ کریں. وہ ایسے ہی تو نہیں کہتے تھے طریقہ کار میرا اور تعلیم حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی، وہ بہت چیزیں، وہ خانقاہ حضرت یوسف صاحب رحمت اللہ جب امیر بنے تو انہوں نے کہا کتنے مجھے لکھ کے بھیجو کتنے لوگ ہیں جو ذکر بالجار کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، بارہ تسبیح کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں. اور اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگوں کو مذہب کی ضرورت تھی، لوگ خانقاہوں میں جاتے تھے، انہیں ایک اس کا متبادل مل گیا، تبلیغی جماعت میں جانا بالکل ٹھیک ہے. لیکن خانقاہوں میں فرد جو افراد کی تربیت کرتا تھا اس کا نظام یہاں ختم ہو. امیر کوئی بھی مقرر ہو سکتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے سرے سے کہ خیر اور شر کیا ہوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے، بیچارے کو پڑھا لکھا ہی نہیں ہے. تو نتیجہ یہ کہ وہ ذہنی تربیت جو ہوتی تھی اس سطح پہ وہ ختم ہو گئی. دینداری الحمدللہ، نماز روزہ شکر ہے خدا کا یہ تو قائم رہا، لیکن وہ بہت بڑا جو خلا پیدا ہوا وہ خلا اس لیے پیدا ہوا کہ جن لوگوں کو جا کے آہستہ آہستہ خانقاہوں سے جڑنا تھا وہ وہاں جڑنے کے بجائے آزاد ہو گئے. اسی لیے تو اخلاقیات میں پھر تربیت نہیں ہوئی، اسی لیے تو پھر اخلاقیات میں اولادیں خراب ہو گئیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. خیر یہ لمبا موضوع ہے جو اس وقت مقصود نہیں ہے، لیکن یہ تغیرات پیدا ہوتے ہیں بڑے درجے پہ. خیر اور شر، اب یہ کیا چیز ہے؟ کون سا نصاب ایسا تھا جب مسلمانوں کے نصاب میں کوئی اخلاقیات پہ کتاب نہیں ہوتی تھی؟ اخلاق محسن نہیں پڑھاتے تھے، گلستان پڑھاتے تھے، شیخ سعدی رحمت اللہ کے بوستان پڑھاتے تھے، احیاء العلوم امام غزالی کی اس کے ابواب پڑھاتے تھے. پڑھاتے یہ تھے کہ یہ چیز ہے انسانی اخلاقیات، یہ چیز ہے جس میں مایوسی نہیں ہے، یہ چیز ہے جس میں امید ہے، یہ چیز ہے جس میں کہ انسانی مدارج اور ان مدارج کا احترام ضروری ہے. یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے نصاب میں شامل تھیں. اس لیے اس خوف کی کیفیت نے جو تغیر پیدا کیا ہے وہ یہ کہ فرد سے لے کے اجتماعی سطح پر یہ چیزیں آ گئی ہیں کہ موت آ جائے، مر جاؤں، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، یاد کوئی خیال دلانے والا نہیں ہے کہ اس مایوسی اور موت سے تم نے کرنا کیا ہے، زندہ کیوں نہ رہے، اچھے کام کیوں نہ کریں، آگے کیوں نہ بڑھیں، آنی آ جائیے، ختم ہوئی بات، کوئی بتانے والا نہیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ ایک قبیلہ تھا اور وہاں اللہ تعالی نے انہیں بڑی برکت دی تھی اور ان کے ہاں گھوڑوں کی پیدائش بہت زیادہ ہو گئی اور سلطنتیں یہ بڑے دماغ چلاتے ہیں. یہ کبھی نہیں ہوتا کہ چھوٹا دماغ بڑے اخلاق کو پیدا کرے، دماغ کی وسعت بڑے اخلاق کو پیدا کرتی ہے. دماغ کی وسعت، اللہ کا خوف، اللہ کے ساتھ تعلق، بہت بڑی تبدیلی، اس پوری کائنات پہ اثر انداز ہونے والی تبدیلی 1960 کے بعد جو فلسفہ حیات شروع ہے اس نے پیدا کی ہے. ایک روایتی انسان 1950-60 تک بھی اس کا محور اور مرکز اللہ کی ذات تھی، عیسائی تھا، یہودی تھا، مسلمان تھے، برے تو ہوتے ہی ہیں ہر زمانے میں، لوگ عمومی طور پر سوچتے تھے کہ آخرت میں کیا ہوگا، مر کے جواب اللہ کو کیا دینا ہے، جیزس کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کریں گے، ان کے وغیرہ وغیرہ، جو شرک پہ مبنی تصورات تھی. لیکن خدا کا اس جدید فلسفے نے دنیا میں سب سے بڑی تباہی یہ مچائی کہ اللہ تعالی جو محور اور مرکز تھا بغیر کسی زمانے اور کسی مکان کی حدود کے، اللہ کو ہٹا کے وہاں پہ انسان کو بٹھا دیا، بس ساری دنیا کے نظام میں انسانیت انسان کا کیا. اور اس ماڈرن سوسائٹی نے علم اور انسان دونوں کو محدود کر دیا اس دنیا تک. یہ حد بندی جو ہوئی نا اور آخرت کاٹ، یہ تباہی مچی ہے. اس لیے اس فکر نے، اس سوچ نے جو تباہیاں مچائی ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ انسانیت، انسانیت، انسانیت کا ایسا بت بن گیا ہے کہ اگر حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آخری نہ ہوتی تو خدا کوئی نبی بھیجتا اب اس بت کو توڑنے کے لیے. دنیا جہان کی خرافات انسانیت کے نام پہ، کہ انسانیت کی انسانیت. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اللہ نے انہیں برکت دی تھی، اور وہ بڑا دماغ تھا نا. یہ جو اخلاقیات کی تربیت ہوتی ہے اس سے دماغ بڑا بنتا ہے، جب دماغ بڑا بنتا ہے تو پھر اخلاقیات بھی اس سے بڑے برآمد ہوتے ہیں. چھوٹا دماغ کبھی بھی بڑے اخلاق کا ثبوت نہیں دیتا. تربیت ایسے ہی ہوتی تھی، فرد سے فرد کی تربیت ہوتی تھی. امام غزالی نے قصہ لکھا، امام غزالی کی کتابوں میں جو احادیث آئی ہیں یہ زیادہ قابل اعتبار نہیں ہیں. امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے رہتے ہیں، وہ زیادہ قابل اعتبار. شیخ نے ابن تیمیہ رحمت اللہ اس پہ بڑا مضبوط اعتراض کیا، ان کا یہ ساری بالکل ٹھیک ہے، لیکن اخلاقی طور پر وہ قصہ، وہ روایت، وہ کہانی جو تغیر پیدا کرتی ہے سوچ میں، وہ بڑی زبردست بات. قصہ جھوٹا، نتیجہ سچا. یہ مثنوی میں بھی ہے، معروم نے بھی کیا. مثنوی جیسی کتاب دنیا میں ہمیں نہیں علم کے کسی چیز میں لکھی، کسی زبان میں لکھی گئی ہو. معروم نے ایسی کیا. ہمارے یہی ہوتا تھا، اخلاقیات میں کئی قصے، کئی بادشاہ، نام نشانی نہیں، قصہ بنایا ہوا جھوٹا مگر اس کے نتائج سچے. اور جو وہاں سے یورپ سے یہ چیزیں آئیں، جنہوں نے برے صغیر پہ اثر انداز ہوئی بھی، قصہ بھی جھوٹا، نتیجہ بھی جھوٹا. کئی چیزیں ایسی، لیکن ہمارے یہاں قصہ چاہے جھوٹ پہ مبنی تھا. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس وقت کتابیں زیادہ شیوع نہیں تھا، پھیلی نہیں تھی. جب پریس لگ گیا، کتابیں پھیل گئیں، تو اب انہی چیزوں کے شواہد سے ہی، احادیث سے بھی صحیح ثبوت. امام غزالی نے مثلا ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک آدمی شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو انہوں نے اس نے کچھ باتیں اپنی بتائیں، تو شیخ نے کہا کہ روزانہ، اسے کہا کہ کتنے پیسے، اسے کہا اتنے، ان کا اتنے پیسے لے آؤ. لے آؤ تو ان کا روزانہ جا کر صبح ایک سکہ یہ جو دریا بہ رہا ہے نا اس میں پھینک کے آ جایا کرو. تو دو چار دن اس نے پھینک دیے. پھر اس نے کہا، حضرت دل میں ایک اور بات آتی ہے، یہ خیرات نہ کر دیا کروں، اللہ کی راہ میں انسانوں کا بھلا ہو جائے گا. تو فرمایا، مال کی محبت دل سے نکلی نہیں، رنگ بدلنا چاہتی ہے تاکہ تمہیں تسلی رہے کہ تمہارا پیسہ کسی جگہ کام آ رہا ہے. اور میں نے جو علاج بتایا ہے وہ مال کی محبت کو دل سے نکالنے کا تھا، تاکہ تم مال کو بظاہر ضائع کر رہے ہو، ختم کر رہے ہو، اس سے جو دل پہ چھری چلتی ہے نا، وہ تمہارا علاج. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، وہ خدا نے بڑی برکت دی تھی، بڑا دماغ تھا، اس پہ خدا کرے کبھی رمضان میں اس مرتبہ موقع ملے تو ہم بتائیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کتنے بڑے آدمی تھے. اہل تشیع نے ان پہ اعتراض کیا، انہوں نے کہا عمر کے ذہن میں یہ تھا کہ گویا وہ نبی ہیں، ولیعاذ باللہ. تو نبوت کے ارشادات میں انہوں نے ترمیم کی. ہم کہتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں، نبوت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گئی. شہر میں ایک عہدہ تھا، میئر کا، ڈی سی کا، اور 100 آدمی تھے، تو ایک کو ملنا تھا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ نے منتخب فرمایا، ہر طرح سے پوری کائنات کا وہ خلاصہ تھے، اللہ کے محبوب تھے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ میں صلاحیت تھی، عہدہ نہیں تھا. یہی وہ بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرمائی ہے کہ میرے بعد اگر کسی کو نبوت ملتی تو ان کو مل جاتی، ان کی سوچ بہت بہت بلند. تو وہ قبیلے والے، انہیں خدا نے برکت دی، ان کے یہاں گھوڑیاں بہت زیادہ، گھوڑے ہی گھوڑے، گھوڑے ہی گھوڑے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی کہ وہ اب گھوڑے کے گھوڑوں کو ذبح کر دیتے ہیں بچے جب پیدا ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہاں سنبھالیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ لکھا انہیں خط اور کہا کہ مت گھبراؤ، اور جب گھوڑوں کی پیدائش بڑھ گئی ہے تمہارے قبیلے میں تو اسے جو حاکم ہے اس کے حوالے کرو، میرے پاس بھیج دو. اور آخری فقرہ جو لکھا ہے کیا دماغ ہے، فرمایا لکھا ہے کہ اور یقین مانو تمہارے بعد بھی دنیا آباد رہے گی. مطلب یہ ہے کہ اس دنیا نے چلنا ہے، ابھی مدتوں چلنا ہے. یہ گھوڑے ذبح کرنے سے کیا فائدہ ہے تمہیں، ان کو ہمارے پاس بھیجو، پالیں گے، امت کے کام آ جائیں گے، فوج میں کام آ جائیں گے. یہ اس آدمی کا حال ہے جنہوں نے ایک خط میں لکھا اپنے سارے کمانڈرز کو کہ میرے پاس مدینہ منورہ میں 50,000 گھوڑے ہر وقت تیار رہتے ہیں، جب چاہو منگا لو، اور اس سے زیادہ پھر تمہیں مجھے پہلے بتانا پڑے گا. 50,000 گھوڑوں کے لیے جو چراگاہ بنائی تھی، جو چرتے تھے، اور جو عملہ مقرر کیا تھا، وہ 12 دروازے مختلف جگہوں پہ نصب فرمائے تھے. اسلم ان کے غلام کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کہ جب قحط پڑا ہے تو گئے اور فرمایا سارے دروازے کھول دو. یہ ہے حکمت عملی، یہ بڑا دماغ ہے نا، سوچتا ہے کہ آئندہ کیا ہونا ہے، 10 سال، 50 حکومت کے کتنا بوجھ. فرمایا سارے دروازے کھول دو، اور میں مدینہ منورہ میں ایسے گھرانوں کو جانتا ہوں جن کا رزق اور روزی صرف ایک اونٹنی پہ ہے. وہ لوگوں کا پانی ڈھوتے ہیں اور اجرت ملتی ہے اور اس پہ گزارا ہے، اور اگر اس اونٹنی کو کھانے کو نہ ملا اور وہ مر گئی تو اس کا بوجھ مجھ پہ آ جائے گا. پالیسی ہے نا، مطلب یہ کہ لوگ اگر بے روزگار ہو گئے تو یہ سارا بوجھ بیت المال پہ پڑ جائے گا. اور فرمایا کہ فلاں فلاں کے اونٹ چرنے نہیں آئیں گے. عثمان اور عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہما فرمایا نہیں، ان کی کوئی جانور نہیں آئے گا، اور اللہ نے انہیں اتنا دے رکھا ہے کہ اس سال جو باغات ان کے ہیں نا، یہ کھجوریں توڑ کے اپنے جانوروں کو بچا لیں تو بھی ان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک چیز ہے، یہ اعلی اخلاقیہ. اس لیے آدمی کیوں موت کی تمنا کرے؟ اے جس دن مرنا ہے یار، تم سے کسی نے نہیں پوچھنا، زندہ رہے، جیے، آگے بڑھے، کام کرے، جو کام اللہ نے اس سے لینا ہے. اللہ تعالی کو وہ جو حدیث میں آیا مسلم احمد میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بلند ہمت کے ہوتے، جن کے عزائم بلند ہوتے، جن کی ہمت بلند ہوتی ہے کہ یہ کام کرنا ہے، یہ ہونا چاہیے. یہ نبوت جس یقین کی طرف دعوت دیتی ہے نا، اس میں اسباب پورے کر کے اللہ کی طرف نگاہ رکھنا کہ وہ اس کام کو کرا دے گا، یہ وہ چیز. کیونکہ نبوت میں جو یقین ہوتا ہے، اس راہ پہ جو لوگ چلتے ہیں آہستہ آہستہ، دھیرے دھیرے، ان میں یہ یقین پیدا ہوتا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ان پہ آنے والے مصائب اور ان کا سوچنا، ان کو اللہ کی نصرت کا پہنچنا، یہ سب چیزیں دنیا بھر میں سب جانتے ہیں. اس لیے یہ جو خوف کی وجہ سے ہمارے یہاں افراد میں مایوسی ہے نا، بڑی بری، بڑی خراب بات. اولاد سے مایوسی، بیوی سے مایوسی، بھائیوں سے، کچھ بھی نہیں یار. وہ بچہ نہیں آپ کی خواہش کے مطابق کام کر رہا تو اس میں اور صلاحیتیں بھی تو ہیں، ادھر پھیر دینا چاہیے. ایک بچے کو شاعری سے دلچسپی ہے اور وہ شاعری کرنا چاہتا ہے تو حرج کیا ہے؟ والد اسے انجینئر بنانا چاہتے، نہیں بنتا، معاشرے کا ایک مفید فرد بن سکتا ہے، ایک اچھا شاعر بن سکتا ہے، ایک اچھا ادیب بن سکتا ہے، ایک کہانی لکھاری بن سکتا ہے، اور بیسیوں چیزیں. اس لیے کبھی کبھی یہ ظلم ہوتا ہے کہ اس کے فطری رجحانات کے خلاف اسے چلایا جائے. تو فطری رجحانات کے خلاف چلانا یہ بڑی مشکل بات ہو جاتی ہے, بہت مشکل بات. فطرتاً اللہ نے جس میں جو چیز رکھ دی ہے نا نہیں بدلتی. صوفیہ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات میں جو انہوں نے بڑے کام کی باتیں لکھی ہیں اس میں سے ایک زبردست چیز حضرت نے یہ لکھی ہے کہ اس کا مفہوم, اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں جو عناصر اللہ نے رکھے ہیں نا وہ کسی شیخ اور کسی مربی کسی کی تربیت سے وہ ختم نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں اس کی رعایت رکھو, خام خواہ زور نہ دو اس پہ. اللہ نے فطرتاً ایک آدمی کا مزاج آتشی پیدا کیا, اس میں غصہ ہے فطری طور پہ, یہ ضرور اس کے غصے سے لڑنا ہے. تلقین کی جا سکتی ہے, سمجھایا جا سکتا ہے, دھیرے دھیرے اس کو سمجھ کے اس کے غصے کو کسی قابو میں. یہ چاہیں کہ 100% غصہ ختم, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نے بڑا بڑا فطرت کی فطرت کا رعایت کی بات ایک جگہ فرمائی, کئی جگہ ایسی مفہوم. ایک بچہ ہے اس میں جذباتیت کی کیفیت ہے, اسے کسی حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ کہنا کہ جذباتیت کی کیفیت کلیتاً معدوم ہو جائے نہیں ہو سکتا. مشائخ جو تربیت کرتے ہیں اور واعظ کہنے والے جو واعظ کہتے ہیں ایک حد تک ہے بس, اس کے بعد بنیادی طبیعت کو کوئی نہیں کر سکتا. آپ دیکھتے نہیں حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام تک پہنچے جو نہایت عزت اور ادب کا مقام تھا. ما زاغ البصر وما طغى, نگاہ اپنی جگہ سے ہٹی نہیں, ادھر ادھر دیکھا نہیں جا سکتا تھا, اتنا ادب کا مقام باری تعالی کی بارگاہ. اللہ خود کہتے ہیں کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ بالکل سامنے رہی, ادھر ادھر دیکھنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا. اللہ کا اتنا ادب اور احترام, اور جب واپس آ رہے تھے تو آواز آئی بلند, جیسے رونے کی ایک آواز ہوتی ہے. صحیح احادیث میں سیرت کی کتابوں میں دیکھ لینا, یہ حدیث غالباً مسند احمد میں بھی ہے. تو وہ ایک شخص یہ کہہ رہا تھا کہ ایک نبی جو میرے بعد آیا ہے یہ کیا ہوا, اس کی نبوت مجھ سے بلند تر ہو گئی اور وہ اس کی امت بھی زیادہ ہو گئی. اور یہ تو فرمایا میں نے پوچھا جبریل امین سے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ کون اونچا بول رہا ہے اور یہ کیا ہے. تو جبریل امین نے مجھ سے کہا یہ موسیٰ علیہ السلام ہے اور یہ اللہ تعالی سے شکوہ کر رہے ہیں آپ کے متعلق, اور اللہ نے انہیں اجازت دی ہے یہ خدا کیا اونچا بول لیں, خدا نے انہیں اجازت دے دی. خدا جانتا ہے کہ نبوت کے باوجود مزاج میں حدت ایک چیز ہے, بس ٹھیک ہے اللہ نے اجازت دی ہے انہیں اس چیز. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ الفاظ جو قرآن میں آئے ہیں کہ کوئی اور کہتا تو گردن ماری جاتی جو انہوں نے, ان ہی اللہ فتنت, یہ سب تیری آزمائشیں. اتہلکنا بما فعل السفہاء منا, کیا یہ جو بے وقوفوں نے حرکت کی ہے اس کی وجہ سے ہم مارے جائیں گے, اس طرح کے کتنے جملے ہیں. یہ انسانوں کا مزاج ہے, اسی جو اس مزاج کی رعایت نہیں کرتا فطرت سے ٹکراتا ہے نا. وہ تین آدمیوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ جیسی عظیم ہستی اس میں فطرت سے ٹکر کی بات لی نا, کہ سوئیں گے نہیں اور روزہ رکھیں گے اور شادی نہیں اور یہ نہیں اور وہ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو, صحیح بخاری میں بالکل آغاز میں ہی ہے, فرمایا یاد رکھو جو فطرت سے ٹکر لے گا نا نیچر سے, الا غلبہ, فطرت اس کو پچھاڑ کے رکھ دے گی, فطرت اس کو گرا دے گی زمین, نہیں دیا جا سکتا. نہیں سوئے گا تو پاگل ہو جانا ہے, کیا کرنا. اس لیے اس فطرت کی رعایت رکھی گئی, اس فطرت میں جو جیسے ناخن بڑھ جاتے ہیں، بال بڑھ جاتے ہیں، اس حد تک اس کا کٹاؤ ضروری ہے، وہ بھی سمجھا کے کہ یہ چیز ہے، یہ مرض ہے، ایسے کرنا ہے، اس کے اضافے کی وجہ سے یہ چیزیں ہو جائیں گی۔ اسی لیے تو فقہا نے لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ جس شخص کو یہ ڈر ہو کہ وہ اپنے غصے کی وجہ سے طلاق دے بیٹھے گا، اس کے لیے نکاح جائز ہی نہیں۔ دوسرے لفظوں میں کیا مانے؟ کہ اس کے لیے گناہ کا دروازہ کھول رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں گناہ کا دروازہ کھلتا ہے یا نہیں کھلتا، یہ وہ جانے، لیکن اگر غصے پہ اسے قابو نہیں ہے اور وہ شادی کر بیٹھے گا تو ایک خاتون، ایک خاندان برباد ہو جائے، نہیں جا سکتے۔ وہ کہتے ہیں نکاح حرام ہے اس شخص کے لیے جس کو اپنے غصے پہ قابو نہیں۔ یہ سب چیزیں اسی کے ساتھ جڑ جاتی کہ ان لوگوں نے مثنوی میں، معروم نے ہم اس بنیادی طور پہ اس کی اصطلاحات کی بات کر رہے ہیں کہ مثنوی میں اصطلاحات کیا ہیں۔ معروم بار بار خیر اور شر کو جو باتیں کرتے ہیں، وجہ اس کی یہ کہ ہمارے ہاں الہاد کا جو دروازہ اب کھلا ہے امت میں، یہ خیر اور شر کی مباحث، ہیوم کو پڑھیں، ان لوگوں کو پڑھیں، انہوں نے خیر اور شر کی مباحث کو بنیاد بنا کر معاذ اللہ خدا کے ہونے کا تصور یا تو وہ دھندلا دیتے ہیں یا ختم کر دیتے ہیں۔ تم مانتے ہو اللہ حاکم مطلق ہے، اور تم یہ بھی مانتے ہو کہ اللہ کا علم ہے، پھر اللہ کے علم میں اتنے مسلمان مارے جا رہے ہیں، جہازہ کیوں نہیں تم کچھ کرتے، خدا ہے بھی یا نہیں ہے؟ یہ ایسے سوالات ہیں اور ان کا جواب کوئی آسان نہیں۔ انشاءاللہ اللہ نے توفیق بخشی تو خیر اور شر کی یہ جو مباحث ہیں ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے کی۔ ابن عربی نے تو کمال کی، کل پچھلی مرتبہ بات آئی تھی نا آیان ثابتہ کی، کہ انہوں نے کہا آیان ثابتہ میں اللہ نے جو کچھ تمہیں اختیار دیا تھا، تم نے جو کچھ منتخب کیا تھا وہی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ لما خلق له، چھوڑ دو، جس چیز کے لیے تخلیق کیا گیا ہے یہ ہو کے ہی رہنا ہے۔ وہی فطرت کی طرف اشارہ ہے، ہر آدمی کی فطرت میں خدا نہیں، فطرت میں جبر ہوتا ہے، فطرت میں اختیار نہیں ہوتا، یہ بنیاد ہے۔ فطرت میں جبر ہوتا ہے، زلزلہ آ جائے، فطری چیز ہے نا، جبر ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، زلزلے کو کیسے ہٹا دیں گے، سیلاب آ جائے، طغیانی آ جائے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ہوتے ہوئے قحط پڑ رہا ہے، فطرت کا جبر ہے، حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے بعض قدرتی امور پیش آ رہے ہیں، جبر ہے۔ غزوہ خندق میں شدید سردی پڑ رہی ہے اور شدید ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی ہے جو خبر لا کے دے، اور بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہم پتا پانی ہو رہا ہے، کوئی ہے جو خبر لائے، بتائے مجھے باہر کیا ہو رہا ہے، فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے۔ آخر زبیر رضی اللہ عنہ اٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا اس موقع پہ کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی مددگار ہوتا ہے، اور دیکھو یہ زبیر میرے مددگار ہے۔ فطری چیز ہے، فطرت میں جبر ہوتا ہے، ہدایت میں اختیار ہوتا ہے، اس لیے فطری جو چیزیں نافذ ہونی ہونی ہیں۔ پتہ ہے کہ بادل آ رہے ہیں، اب کہے کہ نہیں بارش، پتہ نہیں بارش ہو یا نہ ہو، تم نے تو کپڑوں کو اٹھا کر اندر رکھنا ہے نا بھائی، تم نے تو اپنا کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ یہ جب زلزلہ آیا اس کے بعد یہ عمارت تعمیر ہونی تھی، تو جو بھائی گئے ڈیزائن کے لیے، تو ہم نے کہا کہ اسے انجینئر جو بھی تھے، ہم نے کہا اس کو 9 سکیل پہ رکھنا ہے اس کا سریا۔ کہنے لگے اس کے تو اتنا خرچہ، یہ چیز بڑھ جائے گی، تو اپنے کہا حکومت نے کہا ہے، اور جو بڑے بڑے ماہر ہیں انہوں نے کہا 9 سکیل کی بلڈنگ آئندہ سے بنے گی، اس کی رعایت رکھنی ہے۔ تو کہنے لگے نہیں اللہ پہ بھروسہ کریں اور 7 کی رکھ لیں۔ میں نے کہا اللہ پہ بھروسہ ہی بھروسہ ہے، مگر یہ 9 پہ رکھنا ضروری ہے۔ بحث کرتے رہے، ہم نے کہا دین اور ان معاملات سے ذرا سا ہٹ کے اس پہ 9 پہ رکھ دیجیے، باقی باتیں اللہ نہ کرے ولی یعذ باللہ کوئی کفر کا جملہ نہ وہ کہیں نہ ہم کہیں، لیکن اگر زلزلہ آئے گا 7 کا 8 کا گر جائے گی بلڈنگ. ہمیں بہرحال عالم اسباب کی رعایت رکھنی ہے. شریعت نے یہی سکھایا. اس لیے فطرت سے جو ٹکر لیتا ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ غلبہ فطرت غالب آ کے رہے گی. بغیر پانی کی گہرائی کا اندازہ کیے جو چھلانگ لگائے گا ڈوبے گا. اسے کسی سے کیا شکایت کرنی. ہدایت میں اختیار ہوتا ہے. فمن شاء فلیکف، جس کا جی چاہے کفر کرے، جس کا جی چاہے وہ ایمان لائے، جس کا جی چاہے نافرمان، جس کا جی چاہے فرما بردار. یہ چیزیں. اور تیسری چیز جس سے فرد اور اجتماع دونوں کو بچنا چاہیے وہ خام خواہ خواب دیکھنا ہے. اعتدال میں رہے، کام کرے، آگے بڑھے، لیکن خام خواہ لوگوں کو خیالی جنت ملے جانا اور پلاؤ پکاتے رہنا بالکل ٹھیک نہیں. آدمی حقیقی دنیا سے نکل جاتا ہے آہستہ آہستہ. یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، ہو جائے گا جب ہو جائے گا. فی الحال اپنا کام کرو، دل جمعی کے ساتھ کام کرو، دل لگا کے کام، جو شریعت کا حکم ہے اس کے مطابق چلو. بس اللہ تعالی نے جب کام لینا ہوتا ہے تو وہ اسباب اور وسائل کو اس رخ پر ڈھال بھی دیتا ہے. اور جتنا لینا ہوتا ہے نا بس اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. یہ نہیں ہوتا کہ انسان اپنی محنت کے نتائج خود دنیا میں ہی دیکھ لے. اس کی محنت کے نتائج وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يَرَى، اور اس کی جو محنت ہے ہم اس کا جائزہ لیں گے. یہ جائزہ لینے والا جو علیم و خبیر ہے نا وہ جانتا ہے کہ اس کی محنت کے ثمرات کو کہاں پر جا کر صحیح اپنی جگہ ملے گی. ساری زندگی کام کرتے رہے، بظاہر کچھ نہیں ہوا، لیکن اللہ کے اوامر اور نواہی کے مطابق تھا. ہو نہیں سکتا کہ یہ رنگ نہ لائے. یہ کریڈٹ اس کی اولاد تک منظر، یہ کریڈٹ صدیوں بعد ظاہر ہوئی ہوتا ہے. کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، لیکن خام خواہ کی ایک اپنی خیالی جنت میں رہنا یہ انسان کو ایک طرح کا مریض بھی بنا دیتا ہے. نتیجہ یہ کہ جب وہ جنت گرتی ہے اس کے خیالات کی، مایوسی جنم لیتی. ولیعذ باللہ دین سے نکل جانے کا سامان پیدا ہو جاتا ہے. شیطان اس میں مدد کرتا ہے. خدا نے کیا وعدہ. صحیح چیز اگر اس میں دیکھنی ہو سورہ احزاب کو پڑھنا چاہیے. اللہ تعالی نے دو گروہوں کا ذکر کیا ہے. اللہ نے کہا یہ ایک گروہ ہے، جب انہوں نے مصائب اور مشکلات اور تکالیف کو دیکھا تو انہوں نے کہا ما وعدنا اللہ ورسوله الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سے وعدے کیے تھے سب کے سب دھوکہ تھا. اور آگے چل کے خدا دوسرے گروہ کے بارے میں کہتا ہے کہ جب انہوں نے ان مشکلات اور مصائب کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ھذا ما وعدنا اللہ ورسول، یہ وہ چیز ہے جس کا اللہ نے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا. یہ تو چیزیں پیشانی ہیں، زندگی نے اسی طرح بڑھنا ہے. اسباب اور وسائل ان چیزوں نے اسی طرح آگے چلنا ہے. یہ کبھی نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی ایمان کا دعویٰ رکھتا ہو اور اس کی جانچ نہ ہو، نہیں ہوا کرتا. ایمان اور جانچ لازم و ملزوم، ضرور آزمایا جائے گا، کہیں نہ کہیں پہنچے گا آزمائش. اور ہر آدمی کی آزمائش اپنے درجے کے مطابق ہوتی ہے. نبوت کی جو آزمائش ہے عام انسان اس سے گزر ہی نہیں سکتا. اور جو عام آدمی کی آزمائش ہے انبیاء علیہ السلام کہ ہاں کچھ نہیں. آدمی جب اعتدال میں رہتا ہے تو یہی صحیح چیز ہے، بس نارمل. اللہ شہرت دے دے، نہ دے نہ دے، اللہ تعالیٰ کسی کو مرجع بنائے بنائے نہ بنائے نہ بنائے. یہ جو شیطانی چکر ہے نا, ان میں بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ میں کسی طرح مشہور ہو جاؤں, لوگ جاننے لگ, لوگ سننے. کیوں کیوں وجہ؟ کچھ بھی نہیں. اللہ چاہے گا تو ان چیزوں کو پیدا فرما, نہیں چاہے گا نہیں پیدا فرمائے گا. یہ شہرت اور اس کی طلب یہ برباد کر دیتی ہے انسان. اسی لیے یہ اعتدال میں رہنا جو ہے یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ ہمارے شہر میں دمشق میں ایک شیخ تھے, بہت بڑے بزرگ تھے, ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا, جوان بیٹا تھا. تو ہمارے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو پتا چلا تو شیخ تعزیت کے لیے گئے. جب وہاں پہنچے تو دیکھا وہ جو جن کے بیٹے کا انتقال ہوا تھا وہ ہنس رہے تھے. تمہارے شیخ نے پوچھا کہ آپ ہنس کس وجہ سے رہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کی مرضی یہی تھی کہ بیٹے کا انتقال ہو جائے, اور اللہ کی خوشی اس میں تھی, لہذا میں بھی خوش ہوں, مجھے تو کوئی غم نہیں. تو جب واپس لوٹے شیخ تو انہوں نے ہمیں سمجھایا اور کہا یہ جو بزرگ ہے نا, جتنے بھی بڑے ہوں اب تک مقام بندگی تک نہیں پہنچے. اس کا خلاصہ یہ, ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اللہ کی بندگی بڑی نمایاں, بہت نمایاں. یہ عبادت جو ہے نا, یہ اصل میں اللہ کی بندگی ہے. یہ علمی تحقیقات, یہ اتنے بڑے بڑے بزرگوں کے نام, کتابیں, لائبریری, یقین مانو جھک ماری جس آدمی نے ان چیزوں کو یہ سمجھ لیا کہ اصل اللہ کی بندگی ہے. بس یہ ایاک نعبد جو ہے نا, کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں, یہ بندگی کی اصل ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ جو ہے یہ اپنے وجود کی جڑ کاٹتی ہے. اِيَّاكَ نَسْتَعِينُ جو ہے نا, اللہ ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں, یہ وجود کی جڑ کاٹتی ہے. یہ جتنے وجودی ہیں, وحدت الوجود کے قائل ہمارے صوفیہ رحمہ اللہ, وہ اسی لیے بندگی پہ زور دیتے تھے. عبادت خدا کی جو ہے نا, لمبی رکعتیں پڑھنا, دیر تک سجدے میں پڑے رہنا, ہر ہر بات پہ اللہ سے مانگنا, اور اللہ کی ذات اقدس کا یقین ہونا. ہم لوگ اللہ کے تصور میں جیتے ہیں, حقیقت میں نہیں. شے کا تصور اور ہے, حقیقت اور ہے. اللہ کی حقیقت کا جتنا احساس غالب آتا ہے نا, انسان اتنا ہی سنورتا ہے. تصور ہے بس اللہ ہے. اگر یہ تصور حقیقت میں بدل جائے نا کہ اللہ ہے, تو اپنے وجود سے شرم آتی ہے کہ میں ہوں کیوں, میں کچھ نہیں. اسی لیے سایہ جو ہے نا, وہ ہے کیا؟ ذلی وجود ہے نا, سایہ ہے نا, حقیقت نہیں ہے. وجود حقیقت میں اللہ کا ہے, اور وجود کے علاوہ جو سایہ ہے اس کی اصل نہیں ہے, مٹ جانے والی چیز. شیخ میں بندگی کا ذوق بڑا غالب تھا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ. ابن قیم جو ان کی ابن قیم کے حالات پڑھیں پتہ ہی نہیں چلتا ابن قیم ہیں کیا, کتابیں ہی ہیں بس, باقی بالکل فنا ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ. آخری مرتبہ جب جیل گئے تو ابن قیم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جیل میں شیخ نے 61 مرتبہ قرآن پڑھا, اور جب آخری مرتبہ قرآن پڑھ رہے تھے, جب اس آیت پہ پہنچے کہ ان المتقین, بلا شبہ وہ لوگ جو متقی ہیں, پرہیزگار ہیں اللہ کے ہاں, وہ بڑی عزت کے مقام پر فائز کیے جائیں گے, یہ آیت پڑھی اور جان نکل گئی. ہمارے شیخ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ سورہ یاسین پڑھ رہے تھے اور جب اس پہ پہنچے سلام ان قول من رب الرحیم یہ آیت پڑھی اور جان نکل گئی. ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ جو میرے ساتھ تعلق اور ارتباط تھا ایک دن خواب میں مجھے دکھائی دیے تو مجھ سے کہا کہ تم فلاں مقام تک پہنچ چکے ہو اور پھر مجھ سے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں زندگی دی اور تم ترقی کرتے رہے تو تم مجھ سے اتنے مقامات اور آگے جنت میں چلے جاؤ گے. اس لیے جینے میں بڑی خیر ہے, آدمی کچھ نہ کچھ کر لے, جتنا اللہ کا قرب مل جائے. موت کی کیوں تمنا کرے, مر جاؤں یہ وجہ کیا ہے؟ بڑا بندگی کا ذوق تھا, بہت عبادت کا, اللہ کے ساتھ اللہ کو یاد کر دیں. کئی مرتبہ شاید سنایا ابن قیم نے کہا ہم نے سفر میں جانا تھا تو صبح نماز کے بعد شیخ بیٹھے پڑھتے رہتے تھے تسبیحات, ہم نے عرض کیا کہ حضرت ناشتہ کر لیں سفر پہ جانا ہے, تو ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اٹھے ناگواری کے عالم میں آ کے ناشتہ جو بھی تھا اور مجھ سے کہا کہ میرا اصل ناشتہ جو ہے نا یہ صبح کے نماز کے بعد بیٹھ کے دیر تک اللہ کو یاد کر دیں, جس دن یہ ناشتہ نہ ہونا سارا دن طبیعت خراب رہتی. یہ بندگی ہے, یہ ذوق, یہ جب آ جائے نا آدمی میں خدا کی یاد اور بندگی, بس یہ اصل چیز ہے. پھر یہ نہیں آتی جتنی علمی تحقیق, ایک درجے میں مطلوب ہوتی ہیں علمی تحقیقات بھی فتویٰ بھی, بڑے قابل قدر چیز اپنی جگہ پہ, لیکن آدمی یہ سمجھے کہ بس یہی سب, غلط بات ہے. خدا کی بندگی اور اس کا ذوق. تو کہتے تھے شیخ نے ہم سے کہا کہ جہاں گئے تھے تعزیت کے لیے, یہ جتنے بھی بزرگ ہیں مگر ابھی اصل مقام تک پہنچے نہیں. تو ہم نے کہا وہ کیوں؟ انہوں نے کہا یہ طریقہ نہیں ہے کہ بیٹے کے انتقال پہ وہ خوش ہو رہے تھے کہ اللہ کی یہی مرضی تھی, انہیں پتا نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کے انتقال پہ روئے تھے, ہنسے نہیں تھے. اس لیے جب یہ بندگی کے مقام پر صحیح معنی میں پہنچیں گے رو دیں گے. یہ ہے وہ اصل چیز کہ آدمی دکھ کو محسوس کرے, خوشی کو محسوس کرے. خوشی پہ خوش ہونا, دکھ کے وقت پریشان ہونا, یہ اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں, میں اس قابل نہیں ہوں کہ ان تکالیف اور ان چیزوں کو برداشت کروں, رہ رب مہربانی کر. یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو اعتدال میں رکھتی ہیں, کیونکہ فرد کا وفادار ہونا مطلوب ہے, صحیح ہونا مطلوب نہیں ہے. بس صحیح ہونا ہے ہی نہیں, یہ ورق ہی پھاڑ دینا چاہیے. جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ہر آدمی کو صحیح ہونا چاہیے, پتہ نہیں وہ کیسی بات کرتے ہیں. 100% صحیح ہونا, اگر انسان کا معیار یہ ہے تو یہ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے جو اجتہادی لغزشیں ہوئی ہیں وہ کہاں جائیں گی؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو نہیں کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا؟ کیا حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں فیصلہ نہیں کیا کہ فدیہ لے لو؟ کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں فرمایا تھا؟ اللہ نے کہا رجوع کیجئے, شہد آپ حرام, ہم نے حلال, کیسی بات ہے, آپ رجوع کیجئے. قسم کھا لی, اللہ نے کہا فرض اللہ, اللہ نے ضروری قرار دیا آپ اپنی قسم کو توڑے. 100% صحیح چیز نہیں ہوتی, یہ ہو ہی نہیں سکتا, اللہ ہی کی ذات ہے. ان ربی علی صراط مستقیم, خدا کا تعارف اگر کبھی پڑھنا ہو نا تو سورہ ہود کو پڑھو. سورہ ہود کو غور سے آدمی پڑھے تو اللہ تعالی کا تعارف ملتا ہے. انبیاء علیہ السلام خدا کا تعارف کراتے ہیں, ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی صورت میں کہتے ہیں اِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، میرا پروردگار صحیح راہ پہ ہے. اسی صورت اِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُود، میرا رب تو بہت ہی مہربان، بار بار رحمت کرنے والا اور محبت کرنے والا ہے. اس طرح کے جملے، اِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيب، اور اس سے کہا لوگوں اس سے مانگو، میرا پروردگار تو بہت ہی قریب ہے اور دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے. سورہ ہود میں جتنا اچھا تعارف ایک ہی جگہ پہ انبیاء علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا کرایا ہے، قرآن میں کسی جگہ اور نہیں. یوسف علیہ السلام کی پوری اس میں ایک جگہ آیا، اِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ، میرا پروردگار جب کوئی کام کرنا چاہے تو دھیرے دھیرے، آہستہ 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 اس کے اسباب اور وسائل بناتا چلا جاتا. صحیح چیز نہیں ہو نہیں سکتا آدمی سے کبھی، جس مطلوب کیا ہے شریعت کا، عقل کا، جس چیز کو آپ صحیح سمجھتے ہیں نا، اس کے ساتھ وفاداری مطلوب ہے. بس خالص رہو اس کے ساتھ. یہ نتیجہ یہ کہ کفر بھی خالص ہوتا ہے اور اسلام بھی خالص ہوتا ہے، نفاق نہیں پیدا ہوتا نا. ابو جہل، ابو لہب وغیرہ وغیرہ سب لوگ کفر کے ساتھ خالص تھے، صحیح نہیں تھے، غلط تھے. آپ کا نظریہ، ہمارا نظریہ ہے نا، ان کے نزدیک ہم صحیح نہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم صحیح نہیں تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جس چیز کو صحیح سمجھتے تھے اس کے ساتھ خالص تھے، بس وفاداری تھی. اسی بنیاد پر جماعتیں چلتی ہیں، اسی بنیاد پر لوٹے پیدا نہیں ہوتے، یہ تو ایک مزاح کی بات ہے، اسی بنیاد پر سیاسی وابستگیاں تبدیل ہیں. جو آدمی صحیح کے ساتھ وفادار رہتا ہے، جس چیز کو وہ صحیح سمجھتا ہے اس کے ساتھ وفادار رہتا ہے، زندگی آرام سے گزرتی. صحیح چیز کے ساتھ وفاداری، یہ مٹ گیا ہے، یہ احساس مٹ گیا ہے. اس لیے یہ جو تیسری چیز جو بات کر رہے تھے نا آغاز سے، پیدا ہو جاتی ہے انسان میں، غیر حقیقی دنیا میں اپنے آپ کو لے جانا، یہ نہیں ہونی چاہیے. محروم اس پہ بار بار کہتے ہیں. تو مثنوی میں جو اصطلاحات مولانا نے استعمال کیے ہیں نا، اس میں انہوں نے یہ، اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، وہ بتاتے ہیں کہ وجود ہمیشہ مکانی اور زمانی ہوتا ہے، وجود گھرا ہوا ہوتا ہے، کسی جگہ پر قائم ہوتا ہے، پہلے بھی عدم ہے، بعد میں بھی عدم، پہلے بھی کچھ نہیں، بعد میں بھی کچھ نہیں، وجود درمیان میں ہے، اس کی حد متعین ہے. اور اس وجود کے مقابلے میں حقیقی وجود جو ہے اللہ کا، ذات پاک کا، اس کے لیے کوئی حد متعین نہیں، اس سے کہ حدود اس نے خود بنائی ہیں کائنات میں، مشرق اور مغرب کو اس نے بنایا. قل للہ المشرق، کہیے کہ مشرق اور مغرب، فأینما تولوا فثم، تم جدھر بھی منہ کرو گے اللہ ادھر ہی ہے. اس لیے کہ یہ ٹائم سپیس زمان و مکان، یہ تو اللہ تعالی نے بنایا ہے خود. اسی لیے عقیدے میں کہتے ہیں کہ الان کما کان، اللہ اب بھی وہی ہے جہاں پہلے تھا، خدا کے لیے کوئی جگہ نہیں، خدا کے لیے کوئی حد نہیں. بڑا نازک مسئلہ عقیدے پہ چلا جاتا ہے. تو معروم نے یہ اصطلاحات مثنوی میں استعمال کی. تو مثنوی شروع کرنے سے پہلے یہ چیزیں ایسی ہیں جو بار بار پیش آتی ہیں، بار بار. تو اس موقع پہ آدمی وجود کی، اب کیا تشریح، وجود کی تشریح سمجھ لینی چاہیے کہ جس کے پہلے بھی اور بعد میں بھی کچھ نہیں. وجود ایسی چیز ہے جس کا ہونا نہ ہونا دونوں محتاج ہیں زمانے کی، اور زمانے کے اندر ہی وجود بنتا ہے، اسی کے اندر مٹ جاتا ہے، اور زمانے کو خود اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ اس سے باہر. خواجہ میر درد نے کتنا زبردست شعر کا، خواجہ میر درد نقشبندی تھے نا صوفی رحمہ اللہ، تھے وحدت الشہود کے قائل، لیکن ان پہ وحدت الوجود کی کیفیات بڑی غالب تھی. چھوٹا سا دیوان ہے ان کا، زندگی میں چند ایک شعر انہوں نے کہے ہیں، چند ایک غزلیں کہی ہیں، لیکن جو کہا ہے سو کمال کا کہا، کمال کا کہا. دیوان کے لمبے چوڑے نہیں، چھوٹا سا ہے، لیکن جو کلام ہے ایک سے ایک حقیقت کی بات. خواجہ میرزدرد رحمتہ اللہ علیہ، یہ میر اندلیب کے بیٹے تھے، اور وہ بیعت تھے شاہ عبد العدل رحمتہ اللہ علیہ سے، اور وہ خلیفہ تھے شاہ آفاق صاحب رحمتہ اللہ علیہ، اور شاہ آفاق صاحب رحمتہ اللہ علیہ خواجہ نور محمد صاحب بدایونی کے پھر حضرت خواجہ معصوم اور حضرت مجدد رحمتہ اللہ علیہ. یہ سارا سلسلہ ان کا اس طرح چلا. وہ جو مشہور غزل ہے نا، دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، مجھے آپ سے بھی جدا کر چلے، یہ انہی کا کلام. ایک جگہ کہتے ہیں، تو زمانے سے باہر اور مجھے، تو زمانے سے باہر اور مجھے، رات دن انتظار گزرے. اے رب تو زمانے سے باہر ہے، زمانہ تو نے پیدا کیا ہے، میں تیری طرف آنے کے لیے راتوں اور دنوں کے پیمانے سے ناپ رہا ہوں، میں نہیں پہنچ سکتا، کھینچ لے مجھے. اسی لیے یہ جو پچھلی چند صدیاں ہیں ان میں جذب زیادہ ہے، سلوک کم ہے. پہلے جو مشائخ ہوتے تھے ان میں بڑا مجاہدہ یہ چیزیں ہوتی تھیں، چلتے تھے مسلسل، اللہ تعالیٰ کی عنایات اور مہربانیاں ہوتی تھیں. اب چند صدیوں سے ایسے ہے کہ جذب، یعنی خدا جلدی کھینچ لیتا ہے، خود کھینچ لیتا ہے، خود اپنی طرف، یہ چیز ہو گئی. تو یہ معروم کی اصطلاحات ہیں. آئندہ ہفتے تو نہیں، 23 مارچ کو پھر انشاءاللہ امید ہے شاید خیر اور شر کی بحث شروع کریں کہ خیر اور شر در حقیقت ہے کیا. اس پہ پہلے بھی کچھ بات ہوئی تھی، لیکن انشاءاللہ آئندہ بات کریں.